اکثر واقعات جو جہاد، ایمان، ایقان، صحابہ کی عظمت سے متعلق ہیں اس کی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. سن 5 ہجری کے واقعات اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا 5واں سال، جس میں تاریخ اسلام کو اور فرزندان توحید کو بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور مقام اور آپ کی سیرت مبارکہ سے اسلام کو جلا کی جو رمق ملی، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. سن 5 ہجری کے اندر ہونے والے تقریباً 17 عنوان ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تاریخ اور سیرت کی مکمل کتابوں کے خلاصے کے ساتھ. اس میں کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مورخ، ہر سیرت نگار نے اپنی کیفیت کے مطابق اس بات کو اخذ کیا. جس میں سے واقعہ افق، مسلمانوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی جانب سے جو تہمت تھی، اور آپ کی برات پر جو سورہ نور کا نزول ہوا اور قیامت تک مومنین قاری کے لیے اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کا خدائی فرمان نصیب ہوا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کے بعد تک، کیونکہ خدا کے کلام کو فنا نہیں، تو بارگاہ صدیقیہ کے اندر اور ام المومنین کی بارگاہ میں یہ منقبت رہتی دنیا کے بعد تک رہے گی انشاءاللہ. واقعہ افق کی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کی گئی، اور اسی کے ساتھ غزوہ مریسیع، جس کو غزوہ بنی مصطلق کہا جاتا ہے، اس میں منافقین کے عزائم، فاروق اعظم کا جلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، اور آپ کی سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو اس میں اجاگر ہوئے، اور مسلمانوں کے ایک عظیم گروہ کو جو دونوں آپس میں دست و گریباں ہو رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نظر نے، ان تمام فتنوں کو ٹھنڈا کر دیا اور منافقین کے تمام عزائم کو پھیکا کر دیا. یہ دو عنوان جو تفصیلی طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے. گزشتہ دفعہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، مسلمانوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، مل کر کہیے، سرکار نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، اور جہاں بزرگوں کا نام لیا جائے تو کما حق ہوں اپنے دل کو اجاگر کرتے ہوئے ان بزرگان دین کی بارگاہ میں یہ کلمات کہے جائیں گے، اس لیے کہ اس پر سستی اور اظہار یہ بہت بڑی شرمندگی اور ندامت کی بات ہوتی ہے. جب یہ بات چلی ہے تو ایک بات اور آپ کے بارے میں عرض کر دوں آپ کے لیے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہاں پر آپ پر درود پاک پڑھنا یہ ہر ایک مومن کی عشق کی داستان میں فرض ہے. اسی طرح جب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتے ہیں تو ہمیں سواد پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے، اور نہ صحابہ کا نام لکھیں تو وہاں پر را اور باد پر اتفاق کرنا چاہیے، اور نہ ہی علیہ السلام کی نسبت پر عین لے کر اس کو ہاتھ کی صورت بنا کر چھوڑ دینا چاہیے. الحاظ باللہ بعض علماء نے اسے کفر تک لکھا ہے. علامہ طحاوی علیہ رحمت میں شامی کی شرح کرتے ہوئے، مصر کے حنفی بڑے عظیم بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور لکھ کر سواد لکھ کر چھوڑ دیتا ہے یہ تنقیص کا پہلو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکمل درود پاک لکھے. بعض علماء نے اس پر کفر کا قول کیا، لیکن سب اس بات پر تو متفق ہے کہ یہ فعل شرعاً مکروہ تحریمی اور قریب الحرام ہے، اور ایسا شخص جو نبی پاک کے نام کے ساتھ صرف سواد لکھ کر گزر جائے اور سواد لکھ کر چھوڑ دے، الحاظ باللہ یہ فعل گناہ کا مرتکب ہے، اسے پورا درود پاک لکھنا ہوگا. لہذا کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس میں اس کی تخصیص نہیں ہے، نہ وہ سرکار کے نام کے آگے سلام لکھ سکتا ہے سواد لان عین نیم. یہ صرف گویا کہ ایک سستی ہے جو بندے کو حرام کام کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر اس نام کو مکمل لکھا جائے تو حدیث میں کثرت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جب درود پاک کو قلم و کرتاس کی نظر کر دیا جاتا ہے اور کاغذ کی زمین پر لکھ دیا جاتا ہے تو یہ وہ درود پاک ہے کہ بے شمار اسلاف کا یہ مشاہدہ ہے کہ اس درود پاک کے پرچے کے ذریعے ربیع ذریعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترازو اعمال کو بھاری فرمائیں گے اور اسے جنت کا مزداق فرما دیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آله. میں کر رہا تھا کہ پانچویں ہجری کے دیگر واقعات کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی تھا جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد سعید میں آئیں. ان کے والد گرامی حارث جو سرکار کی بارگاہ کے اندر اپنی برات کے لیے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے تقریباً 300 سے زائد اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے اور چند اونٹ ان کو بڑے پسندیدہ تھے, انہوں نے اس کو رکھ لیا اور ایک گھاٹی کے پیچھے چھپا دیا کہ سرکار مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں. حارث اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے. سرکار نے پوچھا تمہارا نام؟ کہا حارث. کہا فدیہ کیا لائے ہو؟ کہا یہ لایا ہوں. سرکار نے فرمایا اتنے ہی اونٹ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ عرض کی حضور یہی ہے میرے پاس. سرکار نے فرمایا اچھا حارث یہ تو بتاؤ جو گھاٹی میں چار اونٹ چرا کے رکھے وہ کیا کرو گے؟ حارث کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ کلمات مبارکہ نکلے کہ سرکار نے فرمایا اس گھاٹی کے پیچھے جو تم نے چار اپنے پسندیدہ اونٹ چھپا کے رکھے ہیں اور تمہارا یہ ارادہ ہے کہ 300 اونٹ میں دے کر فدیہ ادا کر کے اپنی برات کر لوں گا اور اپنے وہ اونٹ لے کر اپنے گاؤں چلے جاؤں گا, تو حارث میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو گھاٹی کے پیچھے تم نے چار اونٹ چھپا رکھے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ حارث کہتے ہیں کہ وہ کلمات میرے دل پر ایک روب کا گولہ بن کر گرے اور میرے دل نے یہ گواہی دی کہ جو شخص میرے دل کے عزائم کو جانتا ہے وہ عام شخص نہیں, وہ خدا کا نبی ہو سکتا ہے. تو فرما اشہد انک رسول اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر مورخین نے سبحان اللہ علام کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, بڑی محبوب بات لکھی, فرمایا گئے کہ سرکار کا فیضان کتنا عظیم ہے کہ یہاں پر سرکار نے ان کے قبیلے کو, سرکار کے لشکر نے ان کے قبیلے کو تتر بتر کر دیا اور انہیں قیدی بنا دیا لیکن ان کے دلوں کو قیدی نہ بنا سکا. یعنی وہ لشکر جو تھا ان کے زمینوں کو تو فتح کر سکا لیکن دل کی زمین کو جس نے فتح کیا وہ آدائے مصطفیٰ ہے علیہ السلام. یعنی حارث اب سب کچھ دینے کے لیے تو آئے تھے لیکن دل بارگاہ رسالت میں فدا نہیں کر رہے تھے, لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کی کرامت ان پر ظاہر ہوئی کہ یہ دل بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا, مال تو لے کر آئے تھے اب دل بھی دے دیا اور فرمانا لگے گویا یوں ہی آپ نے فرمایا ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ میں جہاں فدا, نب ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑو جہاں میں. تو میں نے عرض کیا کہ ترتیب انشاءاللہ میں ایک کتاب کی صورت میں جمع کر رہا ہوں اور ان قریب الحمدللہ ہم نے تقریباً 35 سے زیادہ صحابہ کے اقوال جمع کیے ہیں جو صرف سرکار کے علم غیب سے متاثر ہو کر اسلام لائے ہیں. جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں ابو سفیان, ان تمام لوگ, یا وہ شخص جو اپنے آستین کے اندر خنجر چھپا کر لایا تھا ابو سفیان نے, جسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے معاذ اللہ بھیجا تھا اور وہ سرکار کی محفل کے اندر آ کر بیٹھ گیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا تمام فسانہ سنا دیا اور صحابہ اکرام آگے بڑھے اور اس کو ٹٹولنے لگے. اس نے آستین کی باریکی کے اندر گویا اس خنجر کو چھپایا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اس کی آستین کے فلاں پہلو کو دیکھو, وہاں خنجر رکھا ہوا ہے. خنجر نکالا گیا, وہ رونے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ روتا کیوں ہے؟ کہا حضور میں آپ کے گرد و نواح میں کھڑے لوگوں سے نہیں ڈرتا اور نہ اس وجہ سے مرعوب ہوا, میں جو مرعوب ہوا اس چیز سے کہ جو شخص میرے دل کے ادائیں کو جانتا ہے, میرے آنے کے مقصد کو جانتا ہے, میرے صدر میں چھپے ہوئے میرے گنہونے راز کو جانتا ہے, وہ عام شخص نہیں ہو سکتا, وہ خدا کے رسول ہی ہے. اور اس نے اس وقت کلمہ پڑھا. تو ایسے بے شمار واقعات وہ کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور آپ جب طائف کا واقعہ ہوگا اور انشاءاللہ شب بہارا جب ہوگی تو میں نے اس کے متعلق چند اشعار جمع کر رکھے ہیں اور اس وقت الحمدللہ میں مزید لائبریریوں میں اس کی تخریج کر رہا ہوں کہ تاکہ جو بات پہنچائی جائے تو دلیل کے ساتھ ہو, حالانکہ اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے صدیق اکبر کا عمل پیش کر دیا کہ جہاں سرکار کی عظمت ظاہر ہو جائے وہ ظاہر ہونا ہی اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, اب حوالوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ قرآن اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اتنا اتمام حجت کے لیے جن جن محدثین نے ان کو لکھا ان کی بارگاہ میں ساری ثواب کی نیت سے ہم کتابوں کو ٹٹول رہے ہیں. جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو کہا تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام المسلمین کی کتاب الاصحابہ فی تمیز الصحابہ وہ اب تک ہمیں ملی نہیں ہے, اس میں چند ایسے مشہور واقعات موجود ہیں کہ جس کو سننے کے بعد بندے پر ایک وجہ طاری ہوتا ہے اور قلب میں سرکار کی محبت کی ایسی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے جس ٹھنڈک سے اس کی قبر بھی روشن ہوتی ہے اور جس قبر میں وہ جائے وہ پورا قبرستان بھی روشن ہو جائے. یہ برکتیں اللہ اکبر وہاں پر گویا کہ فیضیاب ہے. لیکن انشاءاللہ شب بہارا سے پہلے اس کو ہم دستیاب کر لیں گے. واقعہ سب تیار ہے, صرف ایک نظر اس میں دیکھنا ہے. وہ انشاءاللہ جب چار بجے کے بعد خطاب ہوتا ہے مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے, اس میں انشاءاللہ تفصیلی طور پر میں آپ حضرات کے سامنے مزید واقعے پیش کروں گا کہ جو صحابی آئے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کے علم سے متاثر ہوئے, صرف ابھی کلمہ پڑھا ہے کوئی نماز نہیں پڑھی, ابھی روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, سب سے پہلی نیکی ایمان لانے کے بعد کیا کر رہے ہیں, سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں. اور اس نعت میں سرکار کے بارے میں کیا اشعار کہہ رہے ہیں جس پر آج لوگ دست و گریبا ہیں, ایک دوسرے کو کافر و مسلم کہہ رہے ہیں, وہ اشعار سرکار کو کہہ رہے ہیں. اور سرکار انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھو, بلکہ سرکار فرماتے علی اٹھو, وہ یمن کے بادشاہ نے جو میرے لیے خلا بھیجا تھا, خوبصورت جھپا بھیجا تھا, وہ لاؤ اور میرے صحابی کو پناؤ, اس لیے کہ اس نے میری شان میں اتنے بلند اشعار کہے ہیں. سرکار نے انعام سے بھی نوازا, وہ انشاءاللہ میں چند صحابہ کے اقبال میں رکھے ہیں اور وہ اسی رات کے لیے موضوع ہے, اور انشاءاللہ اسی رات میں پیش کروں گا. اور اس اشعار کی برکت سے ہم سب مل کر صبح بہارا کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں گے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید پر دل سے تیقن اور ایقان کے ساتھ سب کی دعا کریں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں محبت سے بابا سے بلند درود پاک پڑھیں گے, اللہم صل علی محمد. میرے دوستو, عزیزان ملت, جہاں پر سن 5 ہجری کے یہ دو اہم واقعات تھے, یعنی منافقین اور غزوہ بنی مصطلق کے اندر منافقین کی شرارتیں, اور واقعہ افق وہیں پر حضرت سیدنا حارث جو میرے آقا کی ادا کو دیکھ کر پہلے تو گردن لشکر کے حوالے کی تھی لیکن صحابی نہیں ہوئے تھے, رش کے جبریل نہیں ہوئے تھے, میرے آقا کی ادا کو دیکھ کر کل بھی سرکار کے حوالے کر دیا, اب جبریل کو بھی ان کی ادا پر رش آ رہا ہے. اب وہ عام شخص نہیں, اب وہ شخص ہو گئے ہیں کہ وقت کا غوث ابدال بھی ان کی جوتی کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدنا حارث کئی رضی اللہ تعالیٰ, یہ سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد گرامی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ, سرکار کی زوجہ, ہم تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ جویریہ کے والد ہیں. اور سیدہ جویریہ جو مومنہ ہوئی اور انہیں ایمان لایا, وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش ہوئی, اور صحابہ اکرام نے کیسی فدایت کی وہاں پر نظرانے پیش کیے, یہ تمام باتیں گویا کہ گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں. آئیے اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرف چلتے ہیں. 5 ہجری کا سب سے اہم واقعہ افق قرار دیا, اور دوسرا اہم واقعہ غزوہ خندق قرار دیا گیا. غزوہ خندق کو آپ نے بے شمار پہرائے میں علماء سے سنا اور پڑھا ہوگا, لیکن درس سیرت کے اندر ہم تحصیل حاصل نہیں کرنا چاہتے, وہ بات بتانا ضروری نہیں سمجھتے جو آپ کے علم میں ہے, بلکہ ایسی باتوں پر ہم جستجو کرتے ہیں, سارا وقت اس کے مطالعے پر صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ کتابیں جو عام مارکیٹ میں بکنے والی سیرت کی کتابوں میں وہ مورخ نہیں لکھ پاتا, سیرت نگار نہیں لکھ پاتا, لیکن وہ کتابوں میں اہمیت ہے جو صحیح احادیث میں جو موجود ہیں, قرآن کی آیتوں میں جس کے اشارات ملتے ہیں, یا مورخین نے جہاں پر 100 صفحے پر سیرت لکھی ہے وہاں پر 1000 صفحے پر بھی سیرت لکھی ہے. تو جہاں پر وہ واقعات کو چھوڑ دیا, اور وہ ایسے واقعات ہیں جو دل کو مستنیر کرتے ہیں سرکار کے نور سے, تو یقیناً اس کو جمع کر کے بیان کیا جائے تاکہ ہمارا ظاہر جو سرکار کی سنت پر عمل سے منور ہے, باطن سرکار کے اس مقام کو سن کر منور ہو جائے. تو غزوہ خندق کو آپ نے بے شمار علماء سے سنا اور پڑھا ہوگا, اس میں ہم تھوڑی سی اس طرز سے ہٹ کر ان واقعات کو دخل دینا چاہتے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت کے متعلق ہیں, اور یہی سیرت کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عالیہ سے اپنے آپ کو مستفیض کرے, اور جن کسی بات پر خوش نہیں ہوتا اس کی اصل خوشی اور اس کی مسرت اور اس کی بشاکی اور اس کی فراحت جو ہے اور اس کی بہجت اور اسرار جو ہے وہ محض سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور آپ کے مقام کو سننے سے ہے. اور اس لیے فاضل بریلوی جیسا عاشق اس بات کو کہتا ہے کہ دل کی خوشی مال میں نہیں بلکہ سرکار کے مقام سے خوش ہونے پر ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کبھی آپ اپنا محاسبہ کیجئے, آپ کو کاروبار میں 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا, خوش تو آپ ہوں گے, لیکن جب میرے آقا کی طریق کسی کرامت اور عظمت کو آپ سنیں گے, میں پوچھتا ہوں آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو اس 10 لاکھ کی رقم پر اتنی خوشی ہوئی ہے سرکار کی عظمت کو سننے پر خوشی ہوئی. یہ مومن کا ایک مقام ہے. اور فاضل بریلوی علیہ رحمت اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, فرماتے ذوف مانا یعنی بہت کمزور ہے یہ بھی, تھک جاتا ہے باتیں سن سن کے, فرمایا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کر. تو غزوہ خندق سن 5 ہجری کے اندر ہوا. اس کی فادیت اس کے مقام کے متعلق مورخین نے بہت کلام کیا. میں اس سے اختصار اس کا سیاق و سباق آپ کو بتا دوں کہ جنگ کیوں لڑی گئی دو لفظوں کے اندر تاکہ بار بالکل طور پر واضح ہو جائے. غزوہ خندق کی بے شمار خصوصیت ہے. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو کافر چیدہ چیدہ بدر میں آ کر لڑے, احد میں آ کر لڑے, وہ لڑتے گئے اور تنہا لڑ لڑ کر وہ یہ سمجھے کہ ہم چراغ مصطفی کو گل کر دیں گے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو اسلام کی شمع ہے اس کو ٹھنڈا کر دیں گے. کہ انفرادی طور پر ان کا یہ حملہ نہ چل سکا. بدر نے بھی انہیں شکست ہوئی, احد نے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی, بڑے بڑے ان کے سرما اور روسا اس میں ذلیل و خوار ہو کر واصل جہنم ہوئے. اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ آئے دن اسلام کا گہوارہ اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہو رہا ہے. کبھی طائف میں تبلیغ ہو رہی ہے, کبھی کہاں تبلیغ ہو رہی ہے, یہ ذریعہ وسیع ہو رہا ہے. اب تو مدینے کے مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ مدینے کے خاص باشندے جو یہودی تھے قبیلہ بنی مبیر کے, آپ جانتے ہیں ان کو سرکار نے نکال دیا, وہ خیبر میں چلے گئے تھے, وہ مخبر تھے قریش کے, سرکار نے ان کو نکال دیا. اور کیونکہ پہلے سرکار نے تقریباً 34 دفعات پر ایک آئین تیار کروایا تھا مدینے کا, جس میں ساری شرائط تھی کہ اب مدینہ یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک کے لیے آئین تیار ہوا, اس کی بغاوت چاہے مسلمان کرے یا یہودی کرے اسے سزا دی جائے گی, معیشت تمام معاملات یہودی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرے, مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں کرے, ان کی عبادت میں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا, ان کی عبادت میں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. پورا اسلامی قانون اور قوانین جو ایک آئین کی صورت میں ہوتی ہے, سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 34 حدات پر اسلامی آئین تیار کیا اور اس روئے زمین پر سب سے پہلی اسلامی سلطنت مدینہ منورہ کہلائی. سرکار نے بہت حدف تیار فرمائے اور اس میں شک یہ تھی کہ جو بغاوت کرے گا ہمارے ملک کے راز کہیں بیچے گا, فروخت کرے گا, مخبری کرے گا, چاہے وہ رسول اللہ کا صحابی ہو یا کوئی یہودی ہو, دونوں کو سزا ایک جیسی دی جائے گی. بنو نضیر قبیلہ جو یہودی تھا اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو جہاد کے متعلق باتیں کرتے اس کو سنتے, کیونکہ ان کے مخبر بیٹھے ہوتے منافقین, منافقین ایجنٹ تھے یہودیوں کے اور یہودی ایجنٹ تھے کفار مشرکین کے, یہ راز وہاں بتاتے وہ راز وہاں بتاتے. منافقین کو بھگانا یہ اب مشکل تھا, اس لیے کہ آپ تینوں میں بیٹھے تھے. کیونکہ حضرت عمر اکثر کہتے ہیں حضور اجازت دیجیے میں اس کی گردن ماروں, سرکار نے فرمایا نہیں, یہ تو چاہتا یہ ہے کہ تو اس سے لڑے, یہ تو چاہتا ہی نہیں کہ تو مسجد میں سے مارے اور اس کی گردن مارے, اس لیے تاکہ یہ شور کرے کہ محمد عجیب تبلیغ کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں پھر گردنیں بھی مار دیتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اس کا عزم یہ ہے, خدا اسے اس کی موت پر مارے گا. اور یقیناً جب عبداللہ بن ابی مرا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار گھٹنوں کے بل زمین پر آئے اور سجدے میں گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور سرکار نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کے فرعون کو ختم کر دیا. یعنی سرکار نے پوری زندگی اس کے صدموں کو گویا کہ برداشت کیا. اب یہودی جب وہ باتیں باہر جا کر بتاتے سرکار کو, جب دلائل سے پتا چل گیا بنو نضیر کے روسا کو سرکار نے بلایا اور فرمایا یہاں سے نکل جاؤ یا یہ ملک چھوڑ دو یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے, اس لیے کہ تم نے آئین کے خلاف کیا, بغاوت کے خلاف بغاوت کی ہے اور ملک کے راز تم نے بیٹھے مدینہ کے. وہ وہاں سے اٹھے اور خیبر چلے گئے, خیبر کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا. پھر خیبر میں بھی وہ شرارتیں ہوتی رہی. اس کے بعد غزوہ خندق کے بعد سرکار نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر سے بھی ان کو نکالا. تو مکہ کے کافروں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ یہودی جو سال ہا سال کے یثرب میں رہ رہے تھے انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے یہ آئے دن جو باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے مکہ پر حملہ آور ہو جائے اور ہمارا کیا حل ہوگا. اس نے اب کیا کیا, غزوہ خندق کے لیے سیاسی مہم چلائی. اب جذبات کو ایک طرف رکھا, اب سیاسی مہم کے تحت اس نے کیا کیا, یہودیوں کو خط لکھا اور کہا دیکھو تم ہمارے بھائی ہو, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں سے نکال دیا, یہ ہمارے مکہ پر چڑھائی کی نیت رکھتے ہیں, مکہ میں ہمارے بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں, تو تم یہ بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اچھے لوگ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت, جو حق پر ہے آپ ان کا ساتھ دیں. یہودی مفاد پرست تھے اور ان کو ابو سفیان نے یہ کہا کہ آپ تو صاحب کتاب ہیں آپ خود فیصلہ کریں, لیکن وہ اس قدر بے شرم تھے کہ انہوں نے کفار مشرکین کے شرک کی طرف توجہ نہیں کی. انہیں یہ تو ضرور پتا تھا کہ مکہ میں بسنے والے یہ کافر مشرک حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم کے دین کے ماننے والے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کو پوجا نہیں کی اور نہ کبھی بتوں کو خدا کہا, لیکن انہوں نے ان کے دین اور تاریخ اور ان کے آئین کو منسمسخ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا پتلا بنا کر
اسماعیل علیہ السلام کا پتلا بنا کر, حضرت اسحاق کا پتلا بنا کر انہوں نے حرم کے اندر تیوس کر دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور شرک میں مبتلا رہے. ان بدبختوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم تو صاحب کتاب ہیں, ہم شرک سے تو بری ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان کی جنگ ہے تو ہے, لیکن افضل تو مسلمان ہی ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے دین کے پابند ہیں, توحید کے پابند ہیں, اور جو کتاب ہمارے موسیٰ لے کر آئے ہیں اسی دین کو بتانے والے ہیں. لیکن یہ مفاد پرست لوگ, انہوں نے کیا کہا, تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ یقیناً تم مسلمانوں سے زیادہ عزت دار ہو. کیوں عزت دار ہو؟ کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو, حرم کی رکھوالی کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں وہ کرنے لگیں گے اصل مقصد سے ہٹ کر. اصل مقصد کیا تھا کہ حرم میں پوجا پاٹھ شروع ہو گئی, اس سے کوئی غرض نہیں, حاجیوں کو بلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں, تو کہا اس لیے تم لوگ نیک ہو. یہ حرم کے اندر کپڑے اتار کر برہنہ ننگے طواف کر رہے ہیں, اس سے انہیں کوئی اعتراض نہیں. کہا کہ جناب تو حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو اس لیے تم افضل ہو. ہاں اگر تم ہمیں مسلمانوں کے مقابلے میں بلانا چاہتے ہو تو ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ابو سفیان نے ایک مقام پر میٹنگ کی اور یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا. اب تین گروہ یہودیوں کے ابو سفیان کے ساتھ مل گئے اور جنہوں نے گویا کہ مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی نیت کی اور یہ عزم کر لیا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے. مکہ کے مشرکین, مدینے کے منافقین اور بنو نضیر کے یہودی, یہ تین قبیلے ایک ہو گئے اور انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا. کتنا؟ 10,000 کا لشکر تیار کیا. یہ خبر سرکار کو پہنچ گئی. غزوہ خندق کی جہاں تک یہ خصوصیت ہے کہ اب سارا کفر مسلمانوں پر اور اس چھوٹی سی مدینہ پاک کی چھوٹی سی بستی جس پر گنتی کے مسلمان رہتے ہیں, ان غریب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جن کی تعداد 100 ہی تک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر, بدر میں تو 1,000 تھے, یہاں مسلمان 313 تھے, وہ اس وقت 10,000 کا لشکر لے کر رات کو اندھیرے میں مسلمانوں پر حملے کی نیت سے وہاں سے روانہ ہونا چاہ رہے ہیں. یہاں سرکار کو خبر ہو گئی. جہاں تک اس جنگ کی یہ خصوصیت ہے کہ سارا کفر جمع ہوا, وہاں پر یہ خصوصیت بھی ہے کہ مسلمانوں نے کفار کے 10,000 کے لشکر پر نظر نہ رکھی, اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت پر نظر رکھی اور سرکار کی زبان پر ثابت قدم رہے. اس سے کیا ہوا؟ غزوہ خندق یہ واحد غزوہ تھا جس کے بعد کافروں میں جرت نہیں ہوئی کہ کبھی مسلمانوں کی طرف مدینے میں نظر اٹھا کر دیں. یہ بات تاریخ مورخین نے لکھا, واقعات یہی ہے کہ غزوہ خندق کے بعد کبھی کافروں اور یہودیوں کے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے پہنچے, اس لیے کہ غزوہ خندق کے اندر استقامت اور صبر اور حلف اور بردباری کی سرکار کے جانثار اور فرزندان توحید نے ایسی تاریخ رقم کی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جو وہاں سے روانہ ہوئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا, فرمایا کہ کچھ دن رہ گئے ہیں, وہ لشکر میں باتیں کر رہے ہیں, تم کیا کہتے ہو میدان سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو چکے ہیں اس وقت. انہوں نے کہا حضور جب ہم فارس میں تھے تو ہمارے فارس کے لوگ, ان کا جہادی ترکیبی مسئلہ یہ تھا, وہ مارکا کو اس تدبیر کے ساتھ کرتے تھے کہ جب کوئی طاقتور ان کے سامنے آ جاتا, اس کا لشکر زیادہ ہوتا, تو وہ اپنے علاقے کے گرد خندقیں کھود دیتے تاکہ خندق سے یہ ہوتا تھا کہ جب کافر آ کر رک جائے, ایک دن دو دن تین دن وہ رکے, اتنے میں ان کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا اور یہ پتا چل جاتا کہ ان کے پیچھے کوئی لشکر ہے کہ نہیں, اور اتنی دیر کے اندر ان کی طاقت کو دیکھ کر ہم خندق کے اس طرف ہیں, ہم اپنے آپ کو چوکانا اور مضبوط کر لیتے اور خندق کے اوپر جہد کے بیٹھ کر ان پر وار کرتے, اس سے کیا ہوتا, ان کی پچھپائی ہوتی اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے, ہمارے بچے ہمارے بوڑھے محفوظ ہو جاتے اور گویا کہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا مال ہے اس سے ہم جنگ لڑ لیتے, اور کبھی کوئی ہمارے مقابلے کے لیے آتا تو ہم اسے میدان میں بلاتے, جس طرح جنگ احد اور بدر کے اندر بلایا گیا. لیکن یہاں پر تو کئی گنا زیادہ تاثر تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گویا کہ بات بڑی پسند آئی اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, خندقیں کھودنا شروع کر. یہ خندقیں کھودنا کوئی مذاق نہیں تھا. آج آپ مدینے میں جا کر وہ جگہ دیکھیں جہاں خندقیں کھودی گئی ہیں. میرا تعلق صوبہ سرحد سے ہے اور آپ جانتے ہیں صوبہ سرحد پہاڑوں کی وادی ہے, لیکن میں جب اس جگہ پر پہنچا جہاں پر خندق کھودی گئی تھی تو میرے پیشانی پر پسینہ آ گیا کہ یہ خندق کھودی گئی. وہ پہاڑ ایسا ہے جس میں مٹی کا تصور ہی نہیں ہے اور اس کو ہاتھ لگانے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی مضبوطی کتنی ہے. اللہ اکبر, جو پتھر سورج سے چمک رہا ہے جس کے اندر مٹی کا شائبہ نہیں, اس پر کدال مارنا تو درکنار بندہ حیران ہو کہ اس پتھر کو دو لخت کرے گا کون. لیکن صحابہ کے جانشین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور غیور صحابہ وہاں پر خندقیں کھودی ہیں. آج بھی اگر اللہ آپ کو شرف عطا فرمائے اور مسلمانوں کو شرف دے کہ ہم مدینہ منورہ جائیں اور وہاں پر وہ جگہ دیکھیں جہاں پر خندق کھودی گئی تھی, تو وہاں پر اس بات کو یاد کرنا کہ صحابہ کرام نے وہ خندق کس طرح کھودی ہوگی. وہ خندق اتنا مضبوط پہاڑ اللہ اکبر کہ جس میں مٹی کا شائبہ نہیں ہو, سالی مضبوط اور مسمل پھر ٹھوس پتھری پتھر, یوں لگتا ہے کہ اس طرح سولاد پر ہاتھ مارا جا رہا ہے. یہاں تو پتھر اتنا سخت, صحیح بخاری حدیث سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سخت سردی تھی, سردی اتنی تھی لگتا تھا کہ سردی جان لے لے. اور یہ غزوہ خندق سر کے اوپر تھی اور یہاں پر گویا کہ خندقیں کھود رہی ہے, سردی اتنی سخت ہے. اور خالی سردی ہی نہیں رہی, سردی کے ساتھ خشک سالی بھی اس طرف تھی, یعنی خشک سردی تھی. اور پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے گویا کہ سلسلہ بارش منقطع رہا, اب سبزہ وغیرہ کے وہ معاملات نہ رہے, یعنی ایک طرف خشک سالی اور ایک طرف جاڑے کا موسم یعنی سردی کا موسم. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا تو صحابہ اکرام نے اپنی ذات کو فنا کرتے ہوئے, ان کا ہدف اسلام تھا کہ اسلام کو بچانا ہے, تو نہ سردی ان کے پاؤں کی بیڑی بن سکی, نہ بھوک ان کے پاؤں کی بیڑی بن سکی. اخلاص کی تاریخ رقم کی کہ جس پر جبریل کو بھی رشک آ گیا ہوگا کہ شاید فرشتوں میں بھی ایسی استقامت نہ ہو جس استقامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ کو نصیب ہوئی. اللہ اکبر کہ بھوک ایک طرف ہے, سردی ایک طرف ہے, نہ موسم ان کو گویا کہ راہ مستقیم سے ان کے قدم کو متزلزل کر رہا ہے, نہ بھوک ان کے پاؤں کی بیڑی بن رہی ہے. سرکار نے حکم فرمایا سارے صحابہ میدان میں کود پڑے. صحابہ تو کود پڑے لیکن حوصلہ میرے آقا کا تھا, کیونکہ جب مڑ کر دیکھا تو میرے آقا کے ہاتھ میں بھی کدال تھی اور سرکار اونچی گھاٹی کے نیچے اتر رہے تھے کھودنے کے. یہ مدینے سے کافی دور جا کر خندق کھودی گئی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو گویا کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر جائیں تو کافی تقریباً 15-20 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد گویا کہ خندق کی جگہ آتی ہے. وہاں پر سرکار پہنچے ہوئے ہیں اور سرکار کی زبان پر گویا کہ یہ مبارک کلمات جاری ہے, ان العیشہ عیش الاخرہ فاغفر انصار والمہاجرہ. یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور میں نبی تیرا دعا کرتا ہوں کہ مہاجر و انصار کی تو مغفرت فرما دے. یہ شعر پڑھتے ہوئے آپ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتر رہے ہیں اور اپنے جانثاروں کو گویا کہ جذبہ عطا فرما رہے ہیں. اور جب صحابہ نے یہ شعر سنا سرکار کی زبان سے, سرکار یہ کہہ رہے کہ ان العیشہ عیش الاخرہ فاغفر انصار والمہاجرہ, تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ غیور جوان ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید اور رسالت کی بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا, اب کوئی چیز ہمارے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی کہ ہم اس حق کلمہ کہنے سے رک جائیں. فرما ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اب گویا کہ صحابہ کرام وہاں پر کدال سے گویا کہ اب کھدائی شروع ہو گئی, کھدائی کا سلسلہ شروع ہے. سرکار بھی کدال سے گویا کہ پہاڑ کو توڑ رہے ہیں, مٹی اٹھا کر لے جا رہے ہیں. آپ کے پیٹ مبارک پر مٹی کی گویا کہ طے در طے بن رہی ہے. حضرت ابن رواحہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سر جھکا کر دیکھا ایک پتھر لگنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک جو تھا وہ شکم کی طرف سے گویا کہ وہاں سے دو لخت ہو گیا تھا. میری نظر جب پڑی میں سمجھا کہ جناب یہ سورج چمک رہا ہے, یہ کیا ہے؟ جب میں نے توجہ کی تو سرکار کا شکم مبارک چاندی کے برق کی طرح چمک رہا تھا. میں کل رات ہی شاہ عبد العزیز محمد سے دیل دیل رحمت اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت والی میں تفسیر عزیز سے ہی پڑھ رہا تھا. آپ نے یہ وہاں پر خصوصیت لکھی ہے میری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ فاضی بات جو انسان کے جسم کو تنگ کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اس سے بھی پاک رہا ہے. اور آپ جہاں وہ فاضل بال اگتے ہیں اور انسان کے جسم کو کوف کی نظر آتے ہیں اللہ نے وہاں پر نور کے چشمے ڈال دیے ہیں. اس لیے بخاری شریف ہے کہ سرکار جب سجدہ کرتے تو آپ کی بغل کے نیچے سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں, بغل مبارک کے نیچے سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی. تو حضرت ابن رواحہ کہتے ہیں میں نے سرکار کا شکم مبارک کو جھانک کر دیکھا تو آپ کا شکم مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کے چاندی کا ورق ہے اور وہ چمک رہا ہے اور اس پر مٹی کی طے ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اٹھاتے ہیں, اس طرف لے جا کر گویا کہ پھینکتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, کدال سے اس کو توڑتے ہیں. اب یہ سلسلہ گویا کہ وہاں پر چل رہا ہے. صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملہ فرما رہے ہیں تو ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض کی حضور آپ تشریف فرما ہو ہم کر لیتے ہیں. سرکار فرما نہیں, کیا تم خدا سے نیکی پانا چاہتے ہو تو کیا میں خدا کی بارگاہ سے نیکی پانے میں حریص نہیں؟ میں نہیں چاہتا. یہی بات سرکار نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت فرمائی کہ جب وہ اینٹ اٹھا کر سرکار لے جا رہے تھے حضرت انس آگے سے آیا کہ حضور مجھے دے دو. سرکار نے فرمایا ہٹ جاؤ کہ خدا کے دین کی محبت کے لیے تم اللہ سے نیکی کما سکتے ہو تو کیا میں خدا کی بارگاہ سے نیکی کا حریف نہ بنوں؟ یعنی نیکی مجھے نصیب نہ ہو. اللہ اکبر. یہ زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نیکی کے حصول کی ترغیب ثابت ہوئی کہ مقام نبوت پر ہے لیکن خدا کی بارگاہ کا احترام اور خشیت اور نیکی اور ثواب کی جستجو یہ ہے جو صحابہ کو مرحمت فرما رہے ہیں. بھوک بھی ہے, سخت سردی بھی ہے. صحابہ کرام نے پیٹ کے ساتھ پتلے پتھر باندھے ہوئے اور اس کو رسی سے کسا ہے کہ کمر ٹیڑھی نہ ہو جائے, کمر ٹیڑھی نہ ہو جائے اور میدہ سست نہ ہو جائے, آٹے سست نہ ہو جائے. کہ یہ بھوک کی طرف دعوت دے. پیٹ کسا رہے گا, آٹے کھلیں گی نہیں, میدے کو وہ گرماش نصیب نہیں ہوگی جس کی بنا پر یہ کھانے کا تقاضا کرے گا. پتلے گویا کے پتھر باندھے ہوئے ہیں, اس کو سختی کے ساتھ پیٹ سے پیوس کیا ہوا ہے. اتنے میں ایک صحابی کو جب گویا کہ استقامت اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آیا, تین دن تک بھوکے ہیں, تین دن تک ایک لقمہ زبان پر نہیں لگایا. دن قریب آ رہا ہے کہ کافر نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے, اب وہ رستے میں ہے, جلدی کی جائے کہ اس بات کو مکمل کرے. ساری خندق تیار ہو گئی. دو جگہیں ایسی آئیں, سلمان فارسی کہتے ہیں, ایک جگہ تو ایسی تھی کہ میں کدال مارتا اور کدال کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا. ہم حیران تھے کہ اس کے ساتھ کیا کریں. جب کچھ نہ بنی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کی حضور ہم کیا کریں, اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر اب کیا کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا حضور اتنا سخت پتھر ہے کہ کدال ہماری ٹوٹ جاتی ہے, کوئی ترکیب وہاں پر عمل میں نہیں آتی. سرکار نے وہ ٹوٹا ہوا کدال لیا, آگے بڑھے اور آپ نے ایک ہی ضرب لگائی. حضرت رکانہ سے سرکار نے کشتی لڑی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا. سرکار نے فرماؤ میں جانا مولا علی کھڑے کا حضور مجھے چھوڑیے. سرکار نے فرمایا نہیں, اس نے مجھے پکارا ہے, بولے حضرت میں آگے بڑھوں گا, آپ آگے بڑھے. حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ جناب کئی بڑے بڑے پہلوان میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے ترکیبیں سیکھا کرتے. جب میں سرکار علیہ السلام کے قریب آیا, سرکار نے مجھے زمین سے ایسا اٹھایا جیسا ماں بچے کو اٹھاتی ہے, اور اٹھایا اور فضا میں لے جا کر دوبارہ زمین پر آرام سے رکھ دیا. میں دوبارہ لوٹ کر گیا, پھر اپنے گویا کے اپنے جسم کو چست کرتا ہوا, پھرتی دیتا ہوا دوبارہ دوڑا, اور سرکار کے قدم مبارک پر جب میں نے حملہ کیا, سرکار علیہ السلام نے مجھے گردن سے پکڑا اور کمر سے پکڑا, پھر اس طرح اٹھا لیا کہ جس طرح کی ماں بچے کو اٹھاتی ہے. اور فضا میں اٹھا کر سرکار نے تیسری دفعہ جب میں دوبارہ آیا تو سرکار نے مجھے اٹھایا اور فضا میں اٹھا کر فرمایا اور رکانہ اب تو اسلام قبول کر لو. کہا میں سرکار کے ہاتھ میں تھا اور میری زبان پر کلمات تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک رسول اللہ, کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ سراپا جو خدا کی طاقت کا مظہر بن کر آیا ہے یہ کوئی نہیں مگر اللہ کا رسول. تو اللہ کے نبیوں کو خدا یہ طاقت کا فرماتا ہے. اور ایک بات یہاں پر میں عرض کروں, کبھی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے, ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق, قرآن کہتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹاتے ہیں. دیکھیں جب ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے کی طرح ہو جاتا ہے, ہاتھ اس کے چھوٹے ہو جاتے ہیں, جسم چھوٹا ہو جاتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں نا بوڑھا آدمی بچے کی طرح ہوتا ہے, یہ قرآن کا مطلب ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق, ہم عمر کے اس پہرائے میں لے جانے کے بعد تمہیں لوٹائیں گے اور ایسا لوٹائیں گے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, یعنی بالکل بچے کی کیفیت بنائیں گے. یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے, درود پاک پڑھ لیجیے. خوب دم دیں, خوب دم دیں. قرآن کہتا ہے ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق, عمر ایک دیں گے ایک پہرائے تک لے جائیں گے, اس کے بعد تمہیں لوٹائیں گے اس کیفیت کی طرح جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا تھا. یعنی بندہ جب عمر کی طویل بنتا ہے, اس لیے سرکار نے فرمایا جب میرا امتی 50 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو خدا اس سے اپنی حفظ و امان بھی لے لیتا ہے, اب اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا جب 60 سال کو تجاوز کرتا ہے اس کے بعد اس کے گناہ گھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا تم میں سے وہ شخص جس کی داڑھی سفید ہو جائے اور اس کی عمر طویل ہو, اس کے عمل اچھے ہو, اس سے اچھا تم میں کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا جس کی عمر شباب کے دہلی سے رخصت ہو چکی ہو اور اپنی خلقت کی طرف دوبارہ لوٹ رہی ہو اور وہ خدا کو یاد کر رہا ہو, فرمایا یہ خدا کو یاد کرنا اس کی شباب کے گناہوں سے یہ آگ کا کفارہ بننا شروع ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا یہ خصوصیت اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے, تو جب ہمیں یہ نصیب ملا ہے کیوں نہ سرکار کی گن گائیں. بابا بلند گن پاک پڑھیے اللہ مولانا مسیح صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. تو قرآن کہتا ہے کہ عمر کی آخری دہلیز پہ لے جا کر ہم تمہیں لوٹائیں گے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوتا ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی, عمر جب بڑھتی ہے تو طاقت آتی چلی جاتی, اور شباب کے عالم میں ہوتا ہے تو لوگ اس کی جوانی کو دیکھ کر رشک کرتے کہ وہ کیا جوان جا رہا ہے جناب، اس کی طاقت فخریہ، نظمیں اور قصائد لکھے جاتے ہیں، رزق کہے جاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو لوگ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، یہ وہی تھا جس نے فنا دنگل میں فنا کو پچھاڑ دیا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے فنا کا منہ پھیر دیا تھا، یہ وہی شخص تھا کہ فنا مارکے نے اس نے یہ بات کی تھی، فنا فنا اس کے واقعات بیان کر کے اس کو رشک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے کہ نہیں، جب خدا کا نیک بندہ انبیاء اور اولیاء اپنی شباب کی حدود کو کراس کرتے ہیں تو خدا انہیں کیا مقام دیتا ہے؟ فرمایا ان کو آکاش کی کمزوری تو ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت انہیں باطنی کمزوری نہیں مرحمت فرماتا، بلکہ اس میں درجہ بہ درجہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا بے عمل آدمی باطنی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ظاہری طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور خدا اپنے معزز بندوں کو ظاہری طور پر بھی نوازتا ہے، باطنی طور پر بھی نوازتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی عمر 120 سال تھی، 120 سال کا آدمی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، 120 سال کا شخص اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یعنی 100 سال کی دہلیز پر پہنچے تو اس کا حال خراب ہو جائے، 100 سال کے بعد جسم کے سارے آزائے رہی تھا، دماغ، دل، پھیپڑے اور گویا کہ دل گردہ، یہ سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پھیپڑے میں وہ سکت نہیں کہ جناب پانی سے خالی رہے، اس کی قوت شامہ اور جگر میں اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جگر پانی کو دھکیلنے کے میدے کی طرف دھکیلنے کے بجائے پھیپڑے کی طرف دھکیلتا ہے، اور پھیپڑا اس کی مدافعت نہیں کر پاتا اور اپنے حصول لے لے، آزا کمزور تک کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو 60 سال کے بعد ہی حال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی عمر 120 سال تھی، حضرت اسرائیل ان کے پاس آئے، آپ نے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل، حضرت اسرائیل مضبوط جسم والے بشری شکل میں آئے، حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی، اور رب کی بارگاہ میں پہنچے کہ مولا کس کے پاس بھیجا اس نے میری آنکھ کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ رب نے دوبارہ بھیجا ان کو اور ان کی آنکھیں لوٹائی۔ یہاں پر مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی چاہے اپنی عمر کے کسی بھی شباب میں ہو، اس کی طاقت نہیں کم ہوتی۔ دیوبندیوں کے شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری حدیث کے تحت، بخاری کی حدیث کے تحت، کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل کو، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی عمر 120 سال تھی، لیکن خدا کی حکمت یہ تھی کہ اسرائیل نے قیامت تک لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، اس لیے حضرت اسرائیل بن گئے۔ کہ خدا کی حکمت ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کی مشیت اور رضا ہے کہ قیامت تک روح اسرائیل نے قبض کرنی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نہ ان کے مقام پر مسکرا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف میں ایک واقعے کے پر پیش کر رہا ہوں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہاں پر حضرت اسرائیل اللہ کے رسول ہیں۔ میں صرف اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ انور شاہ لکھتا ہے کہ جناب اللہ نے قیامت تک حضرت اسرائیل کے ذریعے روح قبض کروانی تھی، اسی وجہ سے حضرت اسرائیل بچ گئے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ زمین اور آسمان برقرار رہے گا، اس لیے بچ گئے، ورنہ ضرب کریم میں اتنی تیزی تھی اور اتنا بھاری پن تھا کہ اسرائیل کو اسرائیل، زمین آسمان بیک وقت پھٹ جاتے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت کریم اللہ کے ضرب میں خدا نے یہ قوت رکھی ہے کہ ایک ضرب لگائے تو زمین آسمان کو پھاڑ دے، تو جب میرا حبیب ضرب لگائے تو کیا حال ہوگا؟ تو یہاں پر خندق میں سرکار قدار اٹھا کر نکلے اور آپ نے جب ضرب لگائی اس پہاڑ کے اس بڑے تودے کی طرف، تو وہ بالکل مسمار ہو گیا اور چورا چورا ہو کر اس کی ریت کے مانند وہ گرنے لگا۔ میرے آقا نے جب اسے گرتا وہ دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں شام کا وقت تھا، دن ڈھل رہا تھا، ہم عصر کے بعد یہ کاروائی کر رہے تھے، مغرب کی نماز ہم وہاں پڑھتے پھر گھر آ جاتے، اندھیرا ہو رہا تھا، سرکار نے جب ضرب لگائی ہے، وہ ضرب لگانے سے اس سے ایک روشنی نکلی، یہ صحیح بخاری موجود ہے، ایک بڑی روشنی نکلی۔ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اوتی تو مفاتیح فارس، اللہ اکبر، خدا کی ذات سب سے بلند ہے، دیکھو اللہ نے اس وقت مجھے فارس کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ پھر سرکار متوجہ ہوئے دوسرے طرف، اور آپ نے جب وہاں پر قدار مارا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہاں سے ایک روشنی نکلی نور کی، سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اوتی تو مفاد ہم یمنے، مجھے یمن کے سر سبز اور شاداب سر زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دیجیے۔ سرکار پھر مڑے تیسری طرف، اور جب تیسری طرف قدار سرکار نے مارا، پھر سرکار نے فرمایا اوتی تو مفاد ہم یمن ول فارس ول شام، میں یہاں سے اللہ رب العزت نے فارس، یمن، شام تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی، اور وہ پہاڑ بالکل گویا کہ مسمار ہو گیا، اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جلدی جلدی اس کو صاف کرنے لگا۔ وقت ہمارا بالکل قریب ہے، آخری بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گا، یہ فرمایا یہ تو ٹوٹ گیا اور تین دن گزر بھی گئے، فرمایا بات یہ ہوئی کہ سرکار نے جب کہا نا اوفی تو مفاس، اوفی تو مفاس کی ہر فارس، اوتی تو مفاس کی ہر شام، اوتی تو مفاس کی ہر یمن، اور آپ جانتے ہیں سرکار نے کیا فرمایا، مجھے دی گئی، کیا فرمایا، اوتی تو متکلم کا صیغہ ہے،
مجھے دی گئی فارس کے خزانوں کی کنجیاں یعنی فتح، مجھے دی گئی شام کے خزانوں کی کنجیاں، مجھے دی گئی فارس کے خزانوں کی کنجیاں، شام کے خزانوں کی کنجیاں، یمن کے خزانوں کی کنجیاں. اب دیکھیے سرکار نے اس چیز کو اور اس جنگ کو اور اس پر انعام کو اپنی طرف رکھا، اور سب جانتے ہیں کہ فارس فتح ہوا ہے حضرت فاروق اعظم کے دور میں. کیا مطلب؟ یعنی یہاں سے پتا چلا کہ سرکار نے خود سند دی ہے کہ فارس فتح ہوگا اور وہ مجھے دی جائے گی. فتح کیا فاروق اعظم نے، اس سے پتا چلا فاروق اعظم سرکار کے برحق خلیفہ ہے اور جانشین ہے، کہ جو نبی فارس کی فتح ہے، جو رب پردے پتھروں میں سے ہٹا کر فارس کی اعلان رسول اللہ کو دکھا سکتا ہے، کیا وہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ کس کے ہاتھ پر فتح ہوگا؟ یقین سرکار کو علم ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں یہ چیز فتح ہوگی. تو سرکار اس لیے فرما رہے ہیں کہ مجھے فتح دی گئی، یعنی فاروق میرا، اس کی فتح میری فتح، اس لیے کہ اسے میں نے خلیفہ بنایا ہے. تو یہاں سے پتا چلا سیدنا فاروق اعظم کی خلافت سرکار کی حدیث سے ثابت ہے. یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ آپ کہیں شاہ صاحب بڑے جوش میں آپ نے کہہ دیا، یہ تو صحیح بخاری میں ہے، فروع کافی جلد نمبر 2، شیعہ حضرات کی مستند ترین کتاب، جو ہمیں مسلم شریف کی طرح ہم شیعہ میں دوسرا مرتبہ دیتے ہیں. شیعہ حضرات اصول کافی کے بعد فروع کافی کو بڑا مرتبہ دیتے ہیں. فروع کافی میں یہ روایت موجود ہے، سرکار نے فرمایا مجھے فارس کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، مجھے یمن کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، مجھے شام کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. تو شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ذرا یہ بتائیے، فارس کیا خمینی نے قبضہ کیا تھا؟ کیا خمینی نے اس کو فتح کیا تھا؟ فاروق اعظم نے کیا. سرکار نے فاروق اعظم کی فتح کو اپنی فتح قرار دیا، اس سے ثابت ہوا کہ فاروق اعظم غصب کر کے خلافت کے منصب پر نہیں آئے تھے، بلکہ سرکار نے پہلے سے ان کی خلافت کی بشارت دے دی. یہاں سے یہ بات واضح طور پر گویا کہ ثابت ہوتی ہے. سرکار یہاں سے مڑے، کہتے ہیں کہ بس ایک دن کا فاصلہ لے گیا، ہمارے خبر لانے والے نے خبر دی کہ جناب کل شام ہوتے ہی کافر مدینے کی دہلیز میں کھڑے ہوں گے. کہتے ہیں کہ پورا سرکل تیار ہو گیا، اب صرف ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ رہ گیا، اور وہ تھا بھی بڑا سخت. صحابہ نے کہا بس بس بہت ہو گیا چلو. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کیا ہو گیا؟ یہ خندق تو تم نے کھود دی، یہ جو خالی جگہ چھوڑ دی ہے پل بن جائے گی اور کافر اس کو پل بنا کر اندر آ جائیں گے. فرمایا اس کو ختم کرو، جب تک ایک ذرا بھی اگر تم نے چھوڑا کہ کافر وہاں سے آئے تو گویا کہ معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا، کھودنا نہ کھودنا برابر ہو جائے گا. فرمایا تیسرا دن تھا اور بڑا سخت دن تھا، شروی اتنی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص کانپتا تھا. کہتے ہیں کہ تیسرے دن تو بھوک نے انتہا کر دی، پتھر گویا کہ پیٹ پہ بندھا ہوا ہے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضور آپ برداشت نہیں ہوتا، تقاضۂ بشری ہے، اب برداشت نہیں ہوتا حضور، اب تو اتنی طاقت نہیں کہ کدال کو ہاتھوں میں لیں. کہا حضور کچھ کر دیجیے. سرکار نے کپڑا اٹھایا تو شکم پر 2 پتھر تھے. سرکار نے فرمایا تمہاری شکم پر تو 1 پتھر ہے، میرے شکم پر 2 پتھر ہیں. یہ کلمات صبر کی بات تھی. پھر ان کو خدا نے زندہ کر دیا، وہ پھر کھڑے ہو گئے. حضرت جابر نے پیچھے آنکھوں سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا میرے آقا کی شکم مبارک پر 2 پتھر ہے، یہ کیسی کیفیت ہے؟ اللہ اکبر. دوڑتے ہوئے گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے آج ایک ایسا پیغام لایا ہوں کہ اگر آج تو وہ کام کر لے تو خدا تیرے کسی گناہ پر گرفت نہیں کرے گا، اور تجھے ہاتھ و ہاتھ جنت کی حوریں لیں گی اور تجھے اعلیٰ مقام ملے گا. حضرت جابر سرکار کے بڑے چہیتے ہیں، آپ ان کا حوالہ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ سرکار تو ان سے ایسے ملتے ہیں جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے، اور جو بات دل کی کرنی ہوتی ہے کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے لوٹتے ہو سرکار نے ان پر کیسی کرم نوازیاں کی ہیں، ان کے گلے میں سرکار نے ہاتھ ڈالا ہے، ان کی باتیں پوچھی ہیں، ان کی بیوی سے متعلق پوچھا جابر کنواری سے شادی کی یا بیوہ سے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں جھٹکا رہا، لیکن سرکار مجھ سے ایسے گھل مل گئے کہ میری نظر سے ساری باتیں ختم ہو گئی. میں نے کہا حضور میں نے تو ایک بیوہ عورت سے شادی کی. فرمایا کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا حضور اس لیے کہ میری تو 6 بہنیں ہیں، میں اگر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو وہ میری بہنوں کی خدمت کرتی، میں نے تو شادی کی ہے بیوہ لڑکی عورت سے تاکہ وہ پہلے شوہر سے، اس کے بعد ایک بچہ بھی ہے، وہ میری بہنوں کی تربیت کرے گی. سرکار بہت خوش ہوئے. سرکار نے فرمایا اچھا جابر ایسا کرو کہ یہ اپنا اونٹ مجھے بیچ دو. حضرت جابر نے کہا حضور میں بھی آپ کا ثواب کا. فرمایا نہیں 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 یہ اونٹ بیچو. کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے چند صحابہ کو بتایا. فرمایا دام لگاؤ اس کے، یہ کتنے کا اونٹ ہوگا؟ اللہ اکبر. ایک نے کہا حضور اتنے کا ہوگا، اتنے کا ہوگا. تو جو سب سے زیادہ رقم لگی سرکار نے اس سے زیادہ جابر کو دے دی. کہا جابر یہ لو اور مدینہ پہنچنے کے بعد نا یہ اونٹ مجھے دے دینا, ٹھیک ہے؟ اور کہا حضور مدینہ قریب تو ہے؟ کہا نے فرمایا نہیں نہیں آج رات ہم یہیں گزاریں گے. تم ایک قاصد اپنے گھر بیچو یہ سارا پیسہ دے کر. وہ قاصد جائے سبحان اللہ سرکار کی فیاضی کئی نوازی دیکھی. وہ جابر کے والد چھوٹی عمر تھی, والد عہد میں شہید ہو گئے, چھ جوان بہنیں غریب ہیں بیچارے, اللہ اکبر. لیکن سرکار نماز سے کیسا ہے جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہوتا سرکار انہیں رکھ کے جبریل بناتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے سرکار نے فرمایا رات کو یہاں پر اس لیے رکنا ہے کہ تم یہ جو پیسہ میں نے تمہیں دیا یہ لو اور اپنی بیوی کے پاس بھیجو تاکہ بیوی اس پیسے سے بازار سے تمہارے لیے تکیے کی کور خریدے, چادر خریدے, پردے خریدے, عطر خریدے, اپنے سنوارنے کا سامان خریدے, تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدے. جب تم تھکھار کر جاؤ تو بیوی جب تمہارا ایسا استقبال کرے تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے. حضرت جابر کہتے ہیں میں حیران تھا, اللہ اکبر, سید عالم, امام الانبیاء, خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم, سلطان دو عالم, یہ میرے بارے میں ایسی فیاضی کرنے والی فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے سرکار کے حکم کی تعمیل کی, جب لوٹ کر آیا اپنی بیوی کو ساری بات بتائی, وہ حیران ہوئی کہ سرکار ایسے فیاض ہیں, سرکار تو اللہ کے نبی ہیں. اور انہوں نے تم پر یہ قیام فرمایا. صبح ہوئی کہتے فجر کی بعد جب میں گھر پر آیا میری بیوی نے مجھے کچھ کھانے نہیں دیا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھ یہاں سے چل. سرکار نے وعدہ کیا تھا نا کہ تو نے وعدہ کیا سرکار سے کہ اونٹ لے جا کے سرکار کو دے گا, اٹھ اور یہ لے اونٹ اور لے جا کے سرکار کی بارگاہ پیش کی. انہوں نے کہا میں تھوڑا آرام کر لوں بعد میں چلا جاؤں گا. فرمایا نہیں, جو سرکار نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے, تیرے گھر کا اتنا خیال رکھا ہے, تو چل. اب فجر کی نماز کے بعد سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, اللہ اکبر, وہ اونٹ لا کر مسجد نبوی کے سامنے باندھ لیا. اور ہر جابر ایک سادے سے آدمی تھے, سامنے سرکار کے آستانے پر مٹی میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ان کی خاتون, ان کی اہلیہ دور ایک جگہ پر گویا کہ بیٹھی ہوئی مٹی کے اندر چادر اپنے پر اوڑھی ہے. سرکار اپنے دولت کے دیش سے باہر تشریف لائے, کاش یہ پاکیزہ تصور ہمارے دنوں میں گردش کر رہا ہو. سرکار اپنے گویا کہ حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے, سرکار نے دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا علی یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا حضور جابر آئے ہیں. کہا اچھا اچھا جابر آئے ہیں, بلاؤ جابر کا ہے. جابر کو آواز لگائی گئی, حضرت جابر اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. سرکار نے فرمایا جابر یہ کیوں لے کر آئے؟ کہا حضور آپ نے وعدہ فرمایا تھا, میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا, آپ نے اپنے وعدے کی تکمیل فرما لی اور سرکار آپ نے یہ عطا فرما دیا, میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو دوں. سرکار نے حضرت جابر کے وہ اللہ علیہ وہ جسم پر لگے ہوئے مٹی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑی اور حضرت جابر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میرے دوست, میرے بھائی, میں نے یہ اس لیے نہیں کیا, میں نے تیری خیر کے لیے کیا. فرمایا وہ جو مال دیا وہ بھی اللہ ہے اور اس کے رسول کی عطا تھی, یہ اونٹ دوبارہ لے جا. ارے کیا تو اپنی بیوی کے ساتھ اس پر سواری نہیں کرے گا, اپنے بچوں کو اس پر گھمائے گا نہیں, اس سے کاروبار نہیں کرے گا؟ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی فیاضی ہے. حضرت جابر نے جب دیکھا کہ جنگے خندق میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہے کہ شکم پر دو پتھر ہے, دوڑتے ہوئے آئے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ سرکار کے احسان کو نہ بھول. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سرکار کو حالت میں دیکھا, وہ سلطان دو عالم ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھاؤں اور دوسرے وقت کا میرے پاس کھانے کے لیے نہ ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ جو بکری تو نے پال کر رکھی ہے اور اس نیت سے رکھی ہے کہ اس کو اچھے مال سے تو فروخت کرے گی, فرمایا اس کو ذبح کر, اور یہ اپنے بچوں کے لیے جو تو نے آٹا رکھا اس کو چھوڑ بچوں کو, یہ آٹا بنا. شام کا وقت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف جا رہے ہوں گے اور وہاں پر بھی کچھ نہ ہوگا. میں جاتا ہوں سرکار کو بلاتا ہوں, وہ ہانڈی جلد سے گویا کے چولہے پر رکھ دے, آٹا گون دے اور روٹی بنانے کی تیاری کر, اور میں سرکار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ جب اٹھ کر دوڑے تو آپ کی اہلیہ نے دروازے سے آواز دی کہ سنو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ مت کرنا, کھانا اتنا نہیں ہے کہ سب کھا سکے, میرے آقا کو کہنا وہ سرکار جس پر کرم فرمائے وہ ساتھ میں آ جائیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں ہاں میں اسی طرح کروں گا, دوڑتے ہوئے گئے. کتنا حسین امتزاج ہے شوہر اور بیوی کے اندر سرکار کی اطاعت کا. کاش ہمارے گھروں میں یہ فضا پیدا ہو جائے, کاش یہ ادائیں ہمارے گھروں میں ہو جائیں, ہماری مائیں بہنیں اور ہم اللہ اس کی راہ رسول کی راہ میں اس کی دین کی تبلیغ کے لیے, اس کی شریعت کی پابندی کے لیے, اس کی شریعت کی سربلندی کے لیے, اس کے دین کے تحفظ کے لیے. ارے میلاد آ رہا ہے, میرے آقا کی میلاد کی خوشی منانے کے لیے کاش ہمارے بچے, ہماری گھر کی مستورات اور ہم
دیوانوں کی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منائے، چراغا کرے، جھنڈے لگائے اور سرکار کی آمد کے نعرے لگائے. کوئی کہے گا کہ دیوانے ہو، کہا ہاں ہاں تم تماشائی بن جاؤ، لیکن کبھی بازار مصطفیٰ کا تماشا بن کر دیکھو. جو بارگاہ مصطفیٰ میں تماشا بن جاتا ہے جبریل اسے ہاتھ و ہاتھ لے لیتے ہیں. تماشائی تو ابو جہل بھی بنا تھا، تم کبھی تماشا بن کر دیکھو کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں تماشا ہوتا ہے اللہ اکبر، خدا اس تماشے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیسا تماشا؟ سنتے چلیے صحیح بخاری کا حدیث. سرکار کی صحابی ہے، سرکار ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. سرکار کہتے ہیں مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضور سب چیز آپ پر فدا کرتا ہوں، غلطی ہو گئی. صحابی ہے، نبی تو نہیں ہے، شراب پی لی، شراب پی لی. کسی نے آ کر کہا حضور آپ، ان کو سرکار پیاس میں شمار کہتے تھے، ان کی ادائیں ایسی تھی وہ آتے سرکار خوش ہو جاتے تھے. تو سرکار نے ایک دفعہ ان کو شمار کہا تو لوگ ان کو ہمار کہنا شروع ہو گئے. اب وہ سرکار کے پاس آتے سرکار کی طبیعت میں بشاشی ہو جاتی. کہا حضور جس کو آپ اتنا چاہتے تھے اس نے شراب پی لی. سرکار کو جلال آیا، سرکار نے فرما بلاؤ، صحیح بخاری موجود ہے، بلایا گیا. سرکار نے فرما لگا کولے اس کا، جب کولے لگائے گئے اللہ اکبر، وہ چیختے تھے. کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں. ایک شخص آیا، کہنے کا لعنت ہو تیرے اوپر، تجھے رسول اتنا پیار کرتے ہیں اور تو شراب پیتا ہے. سرکار نے فرما خاموش ہو جاؤ، اسے لعنت کرنے والے تم کیوں ہوتے ہو؟ گناہ اس سے ہوا ہے، لیکن یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ محبت جتنی زیادہ ہوگی اتباع اتنی مضبوط ہوگی. شریعت کے خلاف وہ کام نہیں کرے گا، لیکن شیطان کے وسوسائی میں پھنس کر اگر وہ گناہ کر دے تو محبت کا فیضان ختم نہیں ہوتا، محبت کام آتی ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے لعنت کرنے والا؟ میں اسے سزا دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں لعنت کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے دل میں میری محبت موجود ہے. اللہم صلی علی محمد بارک صلی صلات و سلام علیک یا رسول. حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول چلیے. سرکار نے فرمایا کیا کہوں؟ میں بکری کا بچہ کاٹا ہے اور وہاں پر تھوڑا سے آٹا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا کیا کہا؟ کہوں آپ آئیے اور کھانا کھا لیجیے. سرکار نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر میں کہو کہ جب تک میں نہ ہوں چولہے سے ہانڈی نہ اتاریں اور آٹے کی روٹی نہ بنائیں. کہا جلدی جا. حضرت جابر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا. سرکار نے فرمایا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تھوڑے فاصلے پر گیا، سرکار نے آواز لگے جابر ذرا رکنا. جابر رک گئے. سبحان اللہ، کیسی پر رونق اور کیسا محبوب انداز ہوگا میرے آقا کو، آقا کا جابر کو بلانے کا. لوگ سرکار کو بلاتے ہیں، سرکار جابر سے کہتے جابر ذرا رکنا. جابر رک گئے. جی یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا صحابہ سنو جابر نے دعوت دی ہے، چلو سب جابر کے گھر پر آج دعوت ہے. فرماتے 1400 صحابہ عمر کرائے. حضرت جابر کہتے جب میں نے دیکھا تو میرے پاؤں تیزی سے چلنے لگے، میں دوڑتا ہوا گیا کہ بیوی کو کیا کہوں گا. آیا بیوی سے کہا کہ سرکار نے یہ فرمایا اور سرکار نے یہ کہہ دیا کہ سارے صحابہ آ رہے ہیں اور ان کی تعداد تو ہزار سے زیادہ ہے. سرکار کی صحابی حضرت جابر کی اہلیہ آخر حضرت جابر کی صحبت میں رہی ہے، کہتی کہ سرکار نے کہا ہے. کہا کہ اللہ رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتا ہے. سرکار نے کہا تو ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ ہو کر ہی رہے. سرکار جلوہ فضل ہوتے ہیں اور آپ سیدھا اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر چولہا جل رہا ہے، اپنا لعاب دہن نکلتے ہیں اور اس ہانڈی میں ڈالتے ہیں اور اس برتن پر آتے ہیں جہاں پر آٹا موجود ہے، لعاب لے کر اس آٹے پر مل لیتے ہیں اور جابر سے کہتے ہیں جابر سن، اپنی بیوی سے کہنا ہانڈی کو اڈھے لینا اور آٹے کی برتن پہ نظر نہ کرے، اس کو ڈھانپ دے. ہاتھ ڈالتے جائے، آٹا نکالتے جائے، وہاں سے کسی شے سے چمچ وغیرہ سے گوئے کے سارن نکالتے جائے، ہانڈی میں نظر نہ کرے. فرمایا ہم کھلاتے رہے لوگ کھاتے رہے، کھلاتے رہے لوگ کھاتے رہے، کھلاتے رہے لوگ کھاتے رہے. 1400 کے قریب صحابہ نے کھایا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا جابر ہمیں نہیں کھلاؤ گے؟ حضرت جابر نے کہا حضور صاحب آپ کی کرم نوازی آپ کے لیے ہے، لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. فرمایا کہ جلدی سے میں ایک پیالے میں مٹی کے پیالے میں سارے نکالا، سرکار کی خدمت پیش کیا. سرکار نے تناول فرمایا. تناول فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے. حضرت جابر کہتے ہیں جب میں پال کر گیا دیکھا تو جناب سالن موجود تھا. سرکار دہلیز سے باہر نکلے، وہ سالن جو 1400 کی کفایت کر رہا تھا اتنا ضرور تھا کہ 4 بندے یا 5 بندے کھا سکیں. فرمایا سرکار نکلے، سرکار جب تک تک تھے تو 1400 نے کھایا، سرکار حجروں سے نکلے، ہم اور بچوں نے اور بہنوں نے کھایا، سالن ختم ہو گیا. فرمائے سرکار کی گویا کہ کرم نوازی تھی اور یہ فیاضی تھی کہ جنگ خندق کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایسے بہت درخشاں واقعات اس کے اندر موجود ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے متمتع فرمائے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں با ادب ہو کر ملا شریف کی آمد ہے.
خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. صبح بہارا میں موئے مبارک شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے یہاں پر, دعا کیجیے با ادب ہو کر اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کے اندر موئے مبارک شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے, جو شخص کرا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ادب کی تلقین دے. اگر لوگ شور شرابہ برقرار رکھیں, ادب نہ کریں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. موئے مبارک شریف جہاں پر تشریف فرمائے وہیں رہیں, اور لوگوں کو واپس کر دیں کہ جو اہل نہیں نا اہلوں کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں نہیں ڈالی جاتی. ادب کا خیال رکھیں, ابھی سے خیال کریں کہ 12 ربیع الاول کی شب ہماری اس مسجد میں مبارک شریف کی زیارت ہوتی ہے. آپ آئیں, غسل کر کے آئیں, عطر لگا کے آئیں, صاف کپڑے پہن کر آئیں, ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر آئیں کہ دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مانگا, کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں, ابو ہریرہ تم جانتے ہو میری مثال میری امت کے لیے کیسی ہے, کہ حضور کیسی ہے؟ فرمایا جس طرح کہ کسی نے آگ گرائی ہو اور پروانے ٹوٹ ٹوٹ کر اس میں گر رہے ہو. فرمایا جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, میں اپنی امت کو کمر بند سے پکڑا ہوا ہوں کہ وہ جہنم میں نہ جائے. اس سے بڑی مشکل کشائی کیا ہوگی, اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ان تمام واقعات, حضرت جابر پر فیاضی کے واقعات, حضرت سلمان فارسی پر فیاضی کے واقعات, سرکار نے کدال مار کر 3 جگہوں کی فتح کی بشارت دی, میرے آقا کے عظیم معجزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ذہن میں بیدار رکھیں, اور آپ کے آنکھوں کے پلکوں پر وہ نمودار ہو رہے ہوں اور آنکھیں بند ہو جائیں, اور دل کی آنکھوں کو کھول کر یہ سارے تصورات کو لے کر میدان محشر کے ہنگامے کا تصور کرتے ہوئے دیکھیں کہ جن جن نے یہ واقعات کو سنا ان کا دل خوش ہوا, میرے آقا ان کو کیسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. شراب اگر کوئی پی لے, فرمایا گناہ کیا ہے پاک ہو جائے گا, محبت تو میری اس کے دل کے اندر موجود ہے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, دل کی آنکھوں کو کھول کر سر کی زبان سے اور دل کی زبان سے مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے ہو الحبیب شفاعته لكل هول من الأحضان مقتحم مولاي صوت سرور کہوں کے مان کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مان کو باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے
آمین یا رب العالمین بجاہ طہٰ علیہ الصلوۃ والسلام ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم وتب علينا